وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ بھی مجھے سے مانگو، کیونکہ دعا عبادت کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً دعا ہی عبادت ہے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ادعونی استجب لکم. جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اس سے مانگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کی بڑائی تسلیم کرتا ہے، اللہ کو اپنا الہ مانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعائیں قبول کرنے یا نہ کرنے کے سارے اختیارات میرے پاس ہیں، لہذا تم دوسروں سے نہیں مانگو، مجھ سے مانگو. تم جب مجھ سے مانگو گے تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ دعا نہیں مانگتے، دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ٹھکانہ آخرت میں بہت برا کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قضاء کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا. یعنی دعا اتنی پاورفل چیز ہے، یعنی اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی، مگر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ خود بدل سکتا ہے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اس سے واقعی سچے دل سے دعا مانگے. بہت سے لوگ دعا نہیں مانگتے، اس میں سستی کرتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں سنی جائے گی کہ نہیں، پتہ نہیں مانگنی بھی چاہیے یا نہیں، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں. شیطان اسی طرح کے وسوسوں اور شکوک و شبہات میں ان کو ڈالے رکھتا ہے، جس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم نہیں کرتے، اسے مانگتے ہی نہیں اور مایوسی کی زندگی گزارتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ سب فیصلے اللہ کے ہاتھ میں، ہوتا ہوا جو اللہ چاہتا ہے. اس لیے بندے کو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب کبھی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یا تو وہی چیز دے دیتا ہے جس کی اس نے دعا کی ہو، یا کوئی بلا آنے سے روک دیتا ہے، یعنی وہ چیز نہیں ملتی لیکن کوئی تکلیف رک جاتی ہے، یا پھر آخرت کے لیے اس کو جمع کر لیا جاتا ہے. اور قیامت کے دن جب انسان اس کا اجر دیکھے گا تو کہے گا، کاش میری یہ دعا دنیا میں نہ ہی قبول ہوتی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں، لہذا انسان کو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے. یعنی بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا ہر حال میں فائدہ دیتی، ان بلاؤں کے معاملے میں بھی جو اتر چکی اور ان کے معاملے میں جو ابھی اتری نہیں. اور بعض اوقات یہ ہے کہ دعاؤں کی وجہ سے بلائیں واپس چلی جاتی ہیں، نازل ہی نہیں ہوتی. ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو اپنی حاجت اللہ سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر اس کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگے. یعنی اپنی لو اللہ ہی سے لگائے، کیونکہ انسان صرف اس سے کچھ مانگ سکتا ہے جس پر اس کو بڑا مان ہوتا ہے یا جو اس کے بہت قریب ہوتا ہے. تو بندہ دعا کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مجھ پہ بھروسہ رکھتا ہے، یہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو دعائیں سنتا ہے، اور وہ خزانوں کا مالک ہے اور وہ دے سکتا ہے. اس لیے انسان کو مانگتے رہنا چاہیے، اس سے انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور زیادہ مضبوط ہوگا. اور ٹھیک ہے، انسان کسی سے بھی کہہ سکتا ہے کہ دعا کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دوسروں سے کہہ دے اور خود چھوڑ دے، خود بھی ساتھ مانگنی چاہیے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. یعنی اس نے بہت سی چیزیں تو تمہیں بن مانگے دی ہوئی ہیں، اور دن کو روشن کیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، اس لیے انسان جب دعا مانگے تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے بھی مانگے کہ اے رب، جو دن کو رات میں بدل سکتا ہے، رات کو دن میں بدل سکتا ہے، تو میرے حالات کو بدل دے، میری تکلیف کو دور کر دے. تو اس طرح اللہ کی قدرتوں اور رحمتوں کا واسطہ دے دے کہ جب انسان مانگتا ہے تو اس سے دعا کی قبولیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی چانسز بڑھ جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، یعنی جو نعمتیں اس کی طرف سے ملتی ہیں پھر اس کے فرما بردار نہیں بنتے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے، تمہارا رب، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی جس نے سب کچھ بنایا اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے آگے صرف سجدہ کیا جائے، اس سے صرف اپنی حاجات مانگی جائیں، اس کے سامنے اپنی حاجات رکھی جائیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کدھر سے بہکائے جاتے ہو؟ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا کہ آرام سے تم اپنے سارے کام کاج کرتے ہو، اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، کینوپی کی طرح تمہارے اوپر ہے، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، یعنی اللہ تعالی اس نے صرف تمہیں نہیں پیدا کی، تمہاری رہائش کی جگہ بنائی، تمہارے لیے کھانے پینے کا رزق بنایا، اور تمہیں بہترین شکل و صورت سے نوازا۔ دیکھیے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کیا نہیں استعمال کر رہے، ہر چیز اسی کی طرف سے تو آئی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے اللہ تمہارا رب جس نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا۔ وتبارک اللہ رب العالمین، بس بہت بابرکت ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی باقی ساری مخلوق ختم ہونے والی ہے۔ فدعوہ مخلصین لہ الدین، بس اسی کو پکارو دین کو اس کے لیے خالص کر کے، یعنی بغیر کسی ملاوٹ اور بغیر کسی آمیزش کے، صرف اپنی نیت کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کی عبادت کرو، اس کو پکارو۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے، وہ ہمارا ذاتی نہیں ہے، اس کی طرف سے دیا گیا ہے، اس لیے جس نے دیا ہے اسی کے گن گانے چاہیے، اور یہ تھوڑے عرصے کے لیے واپس اسی کی طرف لوٹ جائے گی سب چیزیں، اس لیے تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے دیا اور جس نے سب کو دیا، سب کو عطا کیا۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ یہاں پر عبادت اور دعا ہم مانے ہی ہیں، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون، وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، یعنی بوڑھا ہونے سے پہلے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، یعنی جو بھی اللہ نے تمہاری زندگی کا وقت مقرر کیا ہے، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو، یعنی اللہ نے یہ جو سٹیپس میں تمہیں پیدا کیا اور ایک کے بعد عمر ایک میں تمہیں چڑھایا بڑھایا، یہ سب کسی مقصد کے تحت ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ تم بس جانوروں کی طرح دنیا میں آؤ اور پھر کھاؤ پیو اور وقت گزار کے چلے جاؤ، بلکہ اللہ کی دی ہوئی عقل، اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے علم کے مطابق اس روشنی میں چیزوں کی حقیقت کو جانو پہچانو، اور اس کے مطابق اپنا طرز عمل بدلو۔ وہی ہے زندگی دینے والا، وہی ہے موت دینے والا، وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، انا یسرفون، تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جاتے ہیں؟ یعنی اتنی باتیں اور اتنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اگر تم نہیں سمجھتے اور پھر بھی تم بحث برائے بحث کرتے ہو، تو یہ لگتا ہے کہ تمہاری عقل پہ کسی اور کا قبضہ ہے، کوئی اور ہے جو تمہیں پٹی پڑھاتا ہے. یہ لوگ اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ اصل میں وہ شیطان ہے، انسان کا دشمن، جو اس کو بات کو سیدھے رخ سے سمجھنے نہیں دیتا. یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، یعنی قرآن مجید اور اس کے علاوہ باقی کتابیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے، یعنی جہنم میں جا کر، اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے، اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے، یعنی جب وہ پیاس کی شدت سے مجبور ہو کے پانی مانگیں گے، تو دوزخ کے کارکن ان کو زنجیروں سے پکڑ کے کھینچ کے ابلتے ہوئے پانی کی طرف لے جائیں گے، اور جب وہ پانی پی لیں گے تو انہیں واپس کھینچ کے دوزخ کی آگ میں جا ڈالیں گے. کتنا سخت عذاب ہے، گردنوں میں توک پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں پہ مجرموں کی طرح زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، اور انہی زنجیروں سے ابلتے پانی کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے. ثم فی النار یسجرون، پھر واپس گھسیٹ کے آگ میں پھینکا جا رہا ہے. یعنی کتنی سخت زندگی، انسان اس کا تصور کرے تو اس کے روح روح کانپ اٹھے. ثم قیل لہم اینما کنتم تشرکون، پھر کہا جائے گا کہاں ہے وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. یعنی شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی معافی ہے نہیں، اور اس کا انجام یہ ہے جو بتایا جا رہا ہے. قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے ہم سے کھو گئے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو کسی کو بھی نہیں پکارتے تھے اس سے پہلے. بالکل سراسر جھوٹ بولیں گے. کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ کافروں کو بھٹکا دے گا. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے، نا حق پر خوش تھے اور اس میں مشغول تھے، اور پھر اس پر اتراتے تھے، یعنی اپنے غلط کام کر کے ان کو جسٹیفائی بھی کرتے تھے، اور اس پر اپنے آپ کو بہت صحیح سمجھتے تھے. ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے. فبئس مثوى المتکبرین، متکبرین کا کتنا برا ٹھکانہ ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں، یعنی جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے. یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہم ہر اس شخص کو جو تمہیں ستا رہا ہے اس دنیا میں تمہارے سامنے ہی سزا دیں، یعنی یہاں بھی ہو سکتا ہے اور قیامت کے دن بھی کوئی اللہ کی پکڑ سے بچ کے بھاگ نہیں سکے گا، سب کو اللہ ہی کے پاس آنا ہے. پھر وہ اس وقت سب کو ان کے کیے کرائے کی سزا بھرپور طریقے سے دے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے. کسی رسول میں بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا، یعنی سارے رسول اللہ کی مرضی کے پابند تھے. پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے. اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو، کسی کا گوشت کھاؤ. ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، یعنی اونٹ وغیرہ پر سفر بھی کر سکتے ہو، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ کر گئے ہیں. جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، اور پھر اس چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے. یعنی آپ دیکھیے کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ تعالی رسول بھیجے، ہدایت بھیجے، کتاب بھیجے، اور پھر انسان اسی علم میں مگن رہے جو پہلے سے اس کے پاس ہو. فرحوا بما عندهم من العلم، اور انسان صرف اسی کو گنتا رہے کہ میرے پاس یہ ڈگری اور ایسی قابلیت ہے، اس بنا پر مجھے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، شاید یہ فارغ لوگوں کا کام ہے. تو یہ انتہائی نقصان دہ سوچ ہے. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جب پوچھے گا کیا بندے تو نے اتنی کتابیں پڑھی، کیا واقعی تیرے پاس وقت نہیں تھا کہ تو ایک میری کتاب بھی پڑھتا؟ تو جو لوگ یہ رویہ اختیار کریں، فرمایا کہ پھر یہ اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے بھی کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا. یعنی عذاب آنے کے بعد ایمان لانا فائدہ مند نہ تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے. سورۃ حم السجدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. حم، تنزیل من الرحمن الرحیم. حم یہ خدا رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، یعنی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے. کتاب، ایک کتاب، حصلت آیاتہ، جس کی آیات خوب کھول کے بیان کی گئی ہیں. قرآن عربیاً، عربی زبان کا قرآن، لقومی یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں. بشیرم و نذیرا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی اس کتاب میں خوشخبریاں ہیں ان کے لیے جو ایمان لا کر عمل کریں، اور خبردار کیا گیا ہے ان کو جو غلط طریقہ اختیار کریں کہ انجام اچھا نہ ہوگا. فَعَارَدَ أَكْثَرُهُمْ، اکثریت نے کیا کیا؟ مان کے نہیں دیا، اعراض برتا، بے رخی برتی، روگردانی کی. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ سن کر نہیں دیتے، سننا بھی نہیں چاہتے. کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پہ غلاف چڑے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے دلوں تک یہ بات پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ محفوظ ہیں، پروٹیکٹڈ ہیں، وہاں کچھ اور ہے، اللہ کی کلام، اللہ کی بات نہیں آتی. وفی آذاننا وقرن، اور ہمارے کان بہرے ہو گئے. ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، یعنی تم نے جو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا ہے اس سے ہمارے اور تمہارے درمیان بہت ڈفرنس پیدا ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے، ہماری راہیں جدا ہو گئی ہیں، ہمارے خیالات الگ ہو گئے ہیں، ہم ایک دوسرے سے کٹ گئے ہیں. اب ہمارے اور تمہارے بیچ میں کیسے رکاوٹ آ گئی ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ فعمل، تم اپنا کام کرو، اننا عاملون، ہم اپنا کام کریں گے. تو بات یہ ہے کہ قرآن فرقان بھی ہے، اس نے انسانیت کو واقعی دو گروہوں میں بانٹ دیا، ایک وہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایک وہ جو اس کو نہیں مانتے. اب وہ دونوں بالکل الگ الگ مختلف سوچ رکھتے ہیں. جو اس کو مانتے ہیں وہ اپنی زندگی کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اس لیے ہمیں محتاط زندگی بسر کرنی ہے، شعوری زندگی بسر کرنی، سوچ سمجھ کے کام کرنے. اور جو نہیں مانتے، چونکہ آخرت کو نہیں مانتے، جو یہ کتاب بتاتی ہے اس کو سچ نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح وہ چل رہے ہیں، تو ان کی زندگی بالکل مختلف ہے. وہ اپنی یہی زندگی سب کچھ سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا، یہی ہے زندگی، یہی ہے، یہی کہ عیش و عشرت، اصل عیش و عشرت ہے، اور آخرت کوئی چیز نہیں. لہذا ان کی سوچ اور ان کی اپروچ بالکل مختلف ہے. اور ان کے درمیان میں ایک نہ نظر آنے والا پردہ ہے، یعنی ذہنی رکاوٹیں ہیں، اسی وجہ سے ایک دوسرے کی بات سمجھتے بھی نہیں اور ایک دوسرے پر اعتراض ہوتا ہے کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروه وویل للمشرکین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تو تم جیسا ایک بشر ہوں، یعنی ایک انسان ہوں، اللہ نے میری طرف وحی بھیجی ہے، مجھے وحی کا ذریعہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا رب بس ایک ہی ہے، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، لہذا تم اسی طرف سیدھے رخ کرو، اسی کو اپنا رب مانو اور اس سے معافی چاہو، یعنی اب تک جو بے وفائی تم نے اس سے کی اس پر توبہ کر لو. بے وفائی کیا؟ کہ اس کو چھوڑ کر جس نے سب کچھ دیا اوروں کی طرف تم دیکھتے رہے، اوروں کو اپنا بڑا مانا. تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکات نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں، رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اس الہ سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کے برابر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے، اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی، یعنی زمین کے اندر رزق رکھ دیا انسان کا، اور کروڑوں سال سے وہ سب کچھ انسان کی خدمت کے لیے تیار ہو رہا اور تیار ہو چکا ہے کچھ، اور اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. انسان اپنی ضرورت کی چیزیں نکالتا جاتا ہے اور پھر اور آتا جاتا ہے. بس آپ دیکھیے کہ کتنے عرصے سے گندم، چاول اور بہت سے پودے اگتے چلے جا رہے ہیں اور ہر سال پھر نئی فصل آ جاتی، وہ ختم ہو جاتی پھر اور آ جاتی. وہ خزانے ہیں کدھر؟ ذرا سوچئے نا، ایک چھوٹا سا بیج ڈالتے اور اس سے کتنے بڑے بڑے پودے نکل آتے ہیں. تو وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کون بناتا ہے؟ وہ کیسے اگتا ہے؟ اور پھر تمہاری ضرورت پوری ہو جاتی، پھر نئی نسل آ جاتی، پھر ان کے لیے نئی چیزیں اگ جاتی ہیں، اور پھر ہر سال یہ ریپیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور تم اس طرح زندہ ہو اس زمین پر اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے. تو یہ سب برکتیں اس نے زمین کے اندر رکھ دی، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا. ہر ایک کی ضرورت کی چیزیں، ہر ایک سے مراد انسان بھی ہیں اور دیگر جانور بھی. آپ دیکھیے کہ جو خوراک گھوڑا کھاتا ہے وہ بلی نہیں کھاتی، جو بلی کھاتی ہے وہ دوسرے جانور نہیں کھاتے. ہر جانور کی خوراک، اس کا ٹیسٹ، اس کی ضرورت الگ ہے. یعنی اس زمین پر صرف انسان نہیں رہتے، بے شمار مخلوق رہتی، اور ان میں سے ہر ایک کی ضرورت مختلف ہے، اور اللہ نے وہ بھی بنائی ہیں اس میں چیزیں. فرمائیے یہ سب کام چار دن میں ہو گئے. ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، اور وہ دھوئے کی حالت میں تھا. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، اس نے آسمان اور زمین دونوں سے کہا وجود میں آ جاؤ خواہ چاہو یا نہ چاہو. قالتا اتینا طائعین، دونوں نے کہا ہم فرما برداروں کی طرح آ گئے، ہم خوشی سے آ گئے. تب اس نے دو دن کے اندر سات آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا کہ اس کا کیا کام ہے، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا. یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے عاد اور ثمود پر نازل ہوا تھا. جب اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتہ بھیج دیتا، لہذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو. عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر ہی بڑے بن بیٹھے، کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور، تکبر کرنے لگے. ان کو یہ نہ سوچا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ زور آور ہے، وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے کیونکہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی. آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پہ بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا. یعنی پچھلی قومیں جو تباہ ہو گئی ہیں ان کی سزا بس وہی نہیں تھی جو مل چکی انہیں، آگے ایک اور سزا بھی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی. رہے ثمود، تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، یعنی ان کو بھی ہدایت دی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندھا بن رہنا پسند کیا، راستہ نہیں دیکھا، ہدایت نہیں پائی. آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے.